الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے حق تعالیٰ نے اس دنیا میں آنا بھی مقدر کیا اور اس دنیا سے جانا بھی مقدر کیا. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمیشہ زندہ رہے, کوئی انسان نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو حیات ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے, لیکن وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد پھر موت تو ان پر بھی آئے گی, مرنا تو ان کو بھی ہے. اگر دوام زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اللہ کسی کو دیتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. آپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا کوئی محبوب, اللہ کا کوئی محبوب نہیں, آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں. آپ کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا, بہت اونچا بنایا. آپ کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے, قرآن میں نہیں تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً تو مجوسی تھے. آپ کا مفصل واقعہ علامہ ابو نعیم نے اپنی کتاب کتاب الحلیہ میں 18 صفحات میں پیش کیا ہے. آپ اصلاً مجوسی تھے, پارسی تھے, آپ کے پنجاری تھے. کسی عیسائی پادری کے ہاتھ آپ کی ملاقات ہو گئی اور اس ملاقات میں پھر آپ کو وہ دین اچھا لگا, آپ نے عیسائیت کو قبول کیا. اس پادری کی موت ہوئی تو دوسرے پادری, تیسرے, چوتھے, آخری عیسائی عالم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس آخری عیسائی عالم سے پوچھا کہ اب آپ کی موت کے بعد میں کہاں جاؤں؟ کہا اب کسی کے پاس نہ جانا, اب تو انتظار کرنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آئیں گے, ان پر ایمان لانا, ان کی بات کو تسلیم کر لینا. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ میری ملاقات ان سے کہاں ہوگی؟ تو اس عالم عیسائی نے یوں بتایا کہ اس نبی کا, اس نبی کی ہجرت ہوگی, ہجرت ایسی جگہ پر جہاں بہت کھجور کے درخت ہیں, کھجوریوں والی جگہ پر, اور وہ کھجوریوں والی جگہ یثرب ہے, مدینۃ المنورہ ہے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ تاریخ مدینہ میں لکھا ہے زبیر ابن بکار نے کہ اللہ کے نبی جس مکان میں اترے تھے, جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, وہ اصلاً ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں تھا. یہاں سے ایک عیسائی بادشاہ کا گزر ہوا تھا, اور بعضوں نے کہا کہ یہودی بادشاہ کا گزر ہوا تھا برسوں پہلے, اور ان کے علماء نے یہ بتایا تھا کہ یہی آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے اور یہیں وہ ہجرت کر کے آنے والے ہیں, اور اسی جگہ پھر ان کا قیام ہوگا اور ان کا مسکن بنے گا. تو بادشاہ نے ایک مکان بنایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جب ہجرت کر کے وہ آخری نبی آئیں گے تو میرے مقام میں رہیں گے. نسلن بعد نسلن وہ ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں مکان آیا, اللہ کے نبی کا اسی مکان میں قیام ہوا, تو حقیقتاً وہ ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں تھا, وہ تو حضرت ہی کے لیے بنایا ہوا مکان تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت نے پھر ایک قافلہ, ایک جماعت تجارت کے لیے, بزنس کے لیے ایران سے آ رہی تھی مدینے کی طرف, یہ بھی ساتھ ہو گئے. لیکن قافلے والوں نے اس غریب کو, اس مسکین کو, سلمان کو مدینے میں لا کر غلام ظاہر کیا کہ یہ تو غلام ہے, اور غلام کہہ کر بیچ دیا, حالانکہ وہ آزاد آدمی تھے. سلمان کو یہودیوں نے خریدا, ان کے وہاں غلامی کرتے تھے, درخت پر چڑھتے تھے, کھجور اتارتے تھے. اسی دوران اللہ کے نبی کی ہجرت ہو گئی اور آپ مدینے تشریف لے آئے, اور یہودی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہجرت کر کے مدینے آ چکا ہے. اور یہ ساری گفتگو سلمان نے درخت پر سنی, تو موقع ملتے ہی اترے اور اترنے کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچے. اپنے علماء سے یہ سن رکھا تھا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ لیں گے, یعنی ان کو ہدیہ دیا جائے گا تو وہ قبول کریں گے, اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. تو سلمان آئے امتحان کے لیے, مال یوں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. حضرت نے فرمایا لا آکل, ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو سلمان کہنے لگے ایک نشانی ہوئی. پھر دوسرے یا چند دنوں کے بعد آئے کہ یہ ہدیہ ہے حضرت, حضرت نے قبول فرما لیا. پھر سلمان گھومنے لگے, حضرت سمجھ گئے کہ ان کو مہر نبوت دیکھنا ہے, تو حضرت نے تھوڑا سا آبا یوں پیچھے کر دیا تو مہر نبوت نظر آئی. اسی وقت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں بیٹھے اور کلمہ پڑھ لیا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ اگلی کتابوں میں بھی لکھی تھی. حضرت کی صفات میں لکھا تھا لیس فاحشا ولا متفحشا ولیس فظا غلیظا ولا سخابا فی الاسواق. بہت لمبی حدیث ہے, خود نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا میرا آخری پیغمبر بے تکلف بھی فحش بات کرنے والا نہیں ہوگا اور تکلف سے بھی فحش بات کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت کی زندگی پوری ہو گئی, کسی نے حضرت کی زبان سے گالی کا لفظ نہیں سنا, نہ بے تکلف نہ بلا تکلف. بہت بہت تو حضرت کبھی کسی کو کہہ دیتے تھے ویلک تیرا برا ہو, کبھی بولتے تھے سکیلک کا مک تیری ماں تس کو روئے, کبھی کہتے تھے اکرا ہلکا تیرے بال جھڑ جائیں. لیکن یہ محبت کے کلمات تھے, اس سے بددعائیں مقصود نہیں ہوتی تھی. ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, شیخ الحدیث راندیر جامعہ حسینیہ. حضرت جب بیان فرماتے تھے تو بیان میں کہتے تھے تیرا ستیہ ناس جاوے, لیکن اس سے مقصود کوئی بددعا نہیں ہوتی ہے, یہ ایک محبت کے کلمات ہیں جو کبھی اس طرح بول دیے جاتے ہیں. تو حضرت کبھی بولتے تھے اکرا ہلکا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے موقع پر رونے لگے, حضرت نے فرمایا کیوں رو رہی ہے, بیوی ہے روضہ محترمہ ہے. فرمایا مجھے حیض آ گیا. تو حضرت نے فرمایا اکرا ہلکا حبستنی تیرے بال جھڑ جائیں, تو مجھ کو روکے رکھے گی اب, اس لیے کہ اگر طواف زیارت نہیں کیا ہے اور حیض آ گیا تو جب تک حیض سے پاک نہیں ہوگی طواف زیارت نہیں کر سکے گی, اور طواف زیارت کے بغیر سفر نہیں ہو سکے گا. تو فرمایا تو مجھے روکے رکھے گی. تو ام سلمہ نے کہا کہ حضرت طواف زیارت تو میں نے کر لیا. تو فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں, چلو طواف ودا تجھ پر سے ساقط ہو گیا, اس سے مسئلہ بنا کہ طواف وداع واجب ہیں حاجی پر، لیکن اگر حیض آ جائیں تو اس صورت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے معافی ہے، وہ طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہے. تو حضرت یا آخرا حلقہ کا کبھی حضرت نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت لمبی روایت ہے مسلم شریف میں، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں نکلا مدینے سے باہر، تو حضرت نے مجھے ایک جگہ بدھا دیا اور دائرہ کھینچا اور ابو ذر سے کہا کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. شاید یہ آج کل کے عاملین یہ دائرے کھینچتے ہیں وہ اسی سے نکالا ہوگا، لیکن وہاں تو سراسر صداقت تھی، یہاں تو سراسر جھوٹ ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حلوان القاہل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پیسوں کو، نجومی کے پیسوں کو، جیوتیس کے پیسوں کو، سادھو کے پیسوں کو اللہ کے حبیب نے حلوان کہا، حلوان کا معنی میٹھا، اور جو مال بغیر محنت کی آتا ہے وہ بڑا میٹھا لگتا ہے، وہ اسی طرح کماتے ہیں، اسی لیے اس کو حلوان سے تعبیر کیا. میرے آقا کی باتوں میں بہت زیادہ، کل ہی میرے سبق میں ایک روایت گزری، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ایک باب قائم فرمایا وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، پیغمبر آپ اپنی امت کو ڈرائیں یوم الحسرت سے، قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا. حسرت کا دن اس لیے کہا کہ جہنمی اگر بے ایمان ہے اور جہنم میں چلا گیا تو پھر اس کو کبھی بھی جہنم سے نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ. تو کتنا افسوس ہوگا اس کو، کتنی حسرت ہوگی اس کو. اس پر امام بخاری روایت لائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا میندھے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت کو لائے گا، اور کہا آج ہم موت کو ذبح کر رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ موت تو از قبیل عرض ہے، موت دکھائی نہیں دیتی، تو اللہ اس کو جسم کیسے بنائے گا؟ بھائی مخلوق مخلوق ہو کر یہ دھوپ عرض ہے اس کو ماپ لیتی ہے، تو جب مخلوق ہو کر عرض کو ماپ لیتی ہے، جو دھوپ پکڑی نہیں جاتی اس کو تم مخلوق ہو کر کے ماپ لیتے ہو، تو میرا رب خالق ہو کر اگر بغیر جسم کو جسم دے دے تو اس پر اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ موت کو لائے گا میندے کی شکل. سوال یہ ہے کہ میندے ہی کی شکل کیوں دے گا؟ علامہ عینی نے اس پر لکھا ہے کہ دنیا میں فدیہ ہمیشہ میندوں سے دیا گیا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ بھی میندے اور دمبے ہی سے دیا گیا، تو قیامت میں ہمیشہ ہمیش تمہیں رہنا ہے، اس ہمیشگی کی زندگی کا فدیہ بھی میندے سے دیا جائے، اور وہ میندہ بخاری شریف میں ہے کہ آدھا سفید ہوگا اور آدھا کالا ہوگا، سفیدی اشارہ ہے جنتیوں کی طرف اور کالا اشارہ ہے جہنمیوں کی طرف. اور اس موت کو ذبح کرنے کے لیے یحییٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا، چونکہ یحییٰ کے معنی میں ہے حیات، دائمی حیات، تو حضرت یحییٰ ذبح کریں گے. اور جب میندے کو ذبح کر دیا جائے گا تو اعلان ہوگا اللہ کا، اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، اب تم پر موت نہیں، اور اے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو، اب تم پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، تم بھی ہمیشہ. جب ہمیشہ کا اعلان ہوگا اور موت ذبح ہو جائے گی تو جہنمی روئیں گے اور یوں کہیں گے کم سے کم موت بھی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب تو موت بھی نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں جو زندگی گزارنے کے سلیقے دیے، جو اصول دیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی اسی سے ہمیں اصول ملیں گے. فرمایا حضرت بلا تکلف بھی گالی نہیں بولتے تھے، بتکلف بھی گالی نہیں بولتے تھے. بعض لوگ بتکلف ہنسانے کے لیے بھی گالی بولتے، صرف ہسانے کے لئے، خوش کرنے کے لئے. آگے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلانے والے نہیں تھے، ولا سخابا فی الاسواق، حضرت بازار میں چلانے والے نہیں تھے. ولیس فظا غلیظا، حضرت مجاز کے سخت نہیں تھے، مجاز میں سختی نہیں تھی. اگر حضرت کی سختی ہوتی تو اتنا بڑا مجمع آپ کے پیچھے نہ دوڑتا، آپ کی محبتیں تھیں اور آپ نے محبت میں امت کو بنایا، اور کیسے کیسے لوگ آئے ان کو بھی بنایا. میں اکثر ایک واقعہ دو تین جگہوں پر میں نے نقل کیا کہ ہندہ نامی عورت، ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی ہے، فتح مکہ کے حضور کی بہت بڑی دشمن، جس کا جملہ یہ تھا کہ محمد اگر زندہ مل جائیں تو اس کو نوچ ڈالوں گی، اور محمد مردہ مل جائے تو اس کے کان اور ناک کو کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناؤں گی. لیکن یہی ہندہ فتح مکہ ہوا اور مکہ کے فتح کے بعد ماحول پرسکون ہوا تو یہ دبتی 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 حضور کے پاس آئی اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں ایمان لانا چاہتی ہوں. حضرت نے ماضی کا کوئی تانا نہیں دیا، کیسا نبی ہے یہ. آج ہماری بہن ہم سے معافی مانگتی ہے تو پہلے میں 10 تانے دیتا ہوں، آج ہمارا بھائی ہم سے معافی مانگتا ہے تو 10 تانے سناتا ہوں، آج ہمارا دوست معافی مانگتا ہے تو پہلے کتنا سناتے ہیں اس کو پھر معاف کر دیں. حضرت نے پچھلی زندگی پر اپنی اس دشمن کو کوئی تانا نہیں دیا، کلمہ پڑھا دیا. یہاں ابن جوزی نے ایک سوال قائم کیا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دشمن اسلام کی، نبی کی، اللہ نے اس کو ایمان کیوں دیا؟ جو ایسے سخت تھے ان کو تو ایمان ملا ہی نہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، اس کو کیوں دیا؟ ابن جوزی نے اس پر جواب لکھا ہے کہ غزوہ احد میں اسی عورت نے نبی کے ام محترم اور نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر اس نے چبایا تھا دشمنی میں، تو کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اس کے پیٹ میں گیا تھا کلیجے کا. اللہ نے دیکھا کہ جس کے پیٹ میں میرے حمزہ کا ایمان والا منور کلیجے کا ٹکڑا گیا ہو، اس جسم کو میں جہنم میں داخل نہیں کر سکتا. اس پر اس کو ایمان دیا. ابن جوزی اس پر ایک بات لکھتے ہیں کہ حمزہ کا ذرا سا ٹکڑا اس کے بدن میں اترا، اللہ نے اس کی جہنم سے حفاظت کر لی، تو بھلا جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہو اور نبی کی زندگی اس کے جسم پر ہو، اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق آج ہماری زندگیوں سے نکل گئے ہیں. ہمارا تجارتی مندی ہماری پوری دیکھو تو اصول کے خلاف چل رہی ہے. جس مال کے ابھی مالک نہیں بنے، جس مال پر ابھی قبضہ نہیں کیا اور قبضے سے پہلے اس کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ حضور نے قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے کو منع فرمایا، لیکن مندی میں دیکھو کہ یہاں سودا ہوا، مال ابھی اس سے لیا نہیں اور اس کو فون کر کے کہتے ہیں وہاں سے اٹھا لو. بھائی تو اپنے قبضے میں تو پہلے لے لے، کم سے کم اسی کی دکان پر رکھ، لیکن وہاں سے تجھے بیپاری جو ہیں وہ تجھے الگ تو کر دیں کہ یہ تیرا مال ہے، اسی کی دکان پر رہنے دے، لیکن وہاں الگ تو ہو جانا چاہیے. الگ ہونے سے پہلے، قبضہ کرنے سے پہلے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اس طرح تجارت کرتا تھا میرے نبی نے ہم کو حکم دیا تھا کہ اس کی پٹائی کرو. ایک کام جب ہمیں کرنا ہے تو حلال طریق پر کیوں نہ کریں، جائز طریق پر کیوں نہ کریں؟ ہم ناجائز پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، وقت بھی لگ رہا ہے اور اوپر سے حرام کا مال ہمارے پاس آ رہا ہے.
ہمیں چاہیے کہ اپنا کاروبار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزے سکھانے نہیں آئے تھے، انہوں نے کھیتی کے مسائل بھی سکھائے کہ تم کھیتیوں کے مسائل کو کیسے کرو گے، انہوں نے بزنس اور تجارت کے مسائل بھی سکھائے کہ تمہاری تجارت اور تمہاری بزنس کیسے ہوگی، اور آج جتنے مسائل کا استنباط ہو رہا ہے ان تمام مسائل کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں سے اور ان باتوں سے اور ان احادیث ہی سے سارے ہمارے تجارت کے مسائل. حضرت نے فرمایا لا صوم على صوم اخيه ولا بيع على بيع اخيه ولا خطبه على خطبه اخيه، فرمایا بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ. مارکیٹ میں دیکھ لیجئے کیسا فریب چل رہا ہے، میں سودا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 50 روپے، دکاندار مجھے کہہ رہا ہے نہیں 7 روپے. ابھی ہماری بات چل رہی ہے اور خود دکاندار کا تیسرا آدمی آ کر جو اسی کا بنایا ہوا ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے اچھا یہ 7 روپے میں نہیں لیتے، لاؤ میں لے لیتا ہوں، یہ اس لیے تاکہ مجھے دھوکہ دیا جائے اور میں 50 کے بجائے 7 دے دوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حرام ہے. لا صوم على صوم اخيه، اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ. ولا بيع على بيع اخيه، اور اپنے بھائی کی تجارت پر تجارت نہ کرو. میں نے ان سے دکان خریدی 5 لاکھ روپے میں میرا سودا ہو گیا، اب یہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اس نے 5 لاکھ دیے ہیں میں 6 لاکھ دیتا ہوں، لائیے مجھے دکان دے دیجئے، بھائی سودا ہمارا ہو گیا ہے اور تم اس طرح کر رہے ہو. میرا نبی کہہ رہا ہے لا بیع على بیع اخیہ، کسی کی بے پر اپنے بھائی کی بے پر توڑنے کے لیے تم نے بے کی ہے، یہ حرام ہے. یاد رکھو تمہاری بے تو ہو جائے گی لیکن حرام کے گناہ کے ساتھ مسئلہ ہوگا. کیا مارکیٹ میں نہیں ہو رہا یہ؟ کیا تجارتوں میں یہ باتیں نہیں چل رہی ہے؟ اور فرمایا ولا خطبت على خطبت اخیہ، کسی نے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا بیٹی کا خطبہ کیا ہے، ایک جگہ منگنی کی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تک اس کو جواب نہ مل جائے ہاں یا نہ کا، وہاں تک تیسرے کو چاہیے کہ بیچ میں نہ آئے. ایک بھائی کے خطبے پر، ایک بھائی کی منگنی پر خود ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اس کو جواب نہ مل جائے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب مدرسہ شروع کیا پاکستان میں اور شیخ الحدیث کی ضرورت پڑی، علیہ کے مدرس کی ضرورت پڑی، کسی نے فرمایا حضرت فلاں مدرسے میں بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں ان کو ہم لے آئے، تو حضرت نے فرمایا وہ مولوی صاحب وہاں سے الگ ہوئے ہیں؟ فرمایا نہ الگ نہیں ہوئے. اچھا مدرسے والوں نے الگ کیا ان کو؟ کہا نہ الگ بھی نہیں کیا. تو فرمایا اس کا مطلب ان کا اجارہ وہاں چل رہا ہے. اجارہ جیسے ایک مزدور کسی کے وہاں کام کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی مدرسے میں کام کر رہے ہیں، تو ان کا اجارہ چل رہا ہے. نہ مدرسے نے ان کو نہ کہا نہ وہ خود الگ ہوئے، تو ان کے چلنے والے اجارے پر مجھے بیچ میں ٹانگ اڑا کر ان کو کھینچنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کسی کی بے پر بے کرنے سے منع کیا تو کسی کے اجارے پر بھی اجارہ کرنے سے منع کیا. میں اس طرح نہیں کروں گا کہ سنت کے خلاف اٹھا کر کے ان کو لے آؤں. اگلا جملہ سنو کیا فرمایا مفتی شفیع صاحب نے، حضرت نے فرمایا یاد رکھو میں نے مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی، سنت کے مطابق چلے گا تو چلاؤں گا ورنہ تالا لگا دوں گا، لیکن میرے نبی کی توہین نہیں کروں گا. آج ہمارے مارکیٹ میں فراڈ چل رہا ہے، دھوکہ. ابراہیم نخی فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ کچھ بارے تھے گھوڑوں کے بیچنے کے، بارے ہوتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں طبیلے، تو ان طبیلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا خراسان، دوسرے پر لکھا تھا سجستان، اس کا مطلب اس بارے میں جو گھوڑے ہیں وہ خراسان سے آئے ہیں اور اس بارے میں جو گھوڑے ہیں وہ سجستان سے آئے ہیں. دھوکہ، اس لیے کہ خراسان اور سجستان کے گھوڑے اس وقت بڑے مشہور تھے، تو ہوتے تھے وہیں کے، لیکن صرف نام کی بنیاد پر کہ یہ خراسان کا مال ہے یہ سجستان کا مال ہے. ابراہیم نخی کہتے ہیں تم نے امت کو دھوکہ دیا، جو نبی کی امت کو دھوکہ دے وہ نبی کا نہیں ہو سکتا. آج ہمارا مال سورت میں بن رہا ہے، ہندوستان میں بن رہا ہے، گجرات میں بن رہا ہے، اور اس پر ہم خود سکہ لگاتے ہیں میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمن، اور ہم خود بیچتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ جاپان کا مال ہے، یہ جرمن کا مال ہے، کیوں ہم سچ بول کر نہیں دیتے، یہ یہی کا بنا ہوا ہے، لیکن اچھا مال ہے، آپ اگر خرید لیں اس کو ہمارا یہ ریٹ ہے اور اسی ریٹ میں ہم کو بیچنا ہے، اس لیے کہ جرمن اور جاپان بھی اسی طرح کا کپڑا بناتا ہے، ہم بھی اسی طرح کا کپڑا بنا رہے ہیں، مال یہی کا ہے، یہ سکہ غلط لگایا گیا ہے۔ ابراہیم نخی کے اس قول پر معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم کو اس طرح غلط سکے لگا کر اور غلط بات بیان کر کے دے رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ صرف نماز روزوں میں ساری عبادت نہیں آ گئی، صرف تسبیح کے پھرانے میں آج ہمیں ہمارے کاروبار میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دھوکوں کا معاملہ کیا، ہم نے غبن کا معاملہ کیا، ہم نے قوم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولے، اور جس کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تمہارے کاروبار کی برکت کو ختم کرنے والی دو چیز سود اور جھوٹ، سود اور جھوٹ، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ہمارے کاروبار کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم چند روٹیوں کے خاطر فریب، دھوکہ، جھوٹ، سکتہ، حرام کا کھانا، دکان کا دبا لینا، زمین کا دبا لینا، میراث کا نہ دینا، نہ معلوم کیسے کیسے کام چند روٹیوں کے خاطر کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی باری ہے رضی اللہ تعالی عنہا، رات میں حضرت عائشہ کے وہاں سوئے ہیں چارپائی کے اوپر، اور حضرت کبھی یوں ہو رہے ہیں، حضرت کبھی یوں ہو رہے ہیں، رات کی نیند میں کبھی ادھر ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، اللہ کے حبیب کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی تکلیف ضرور ہے۔ پھر حضرت کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں۔ فرمایا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا عائشہ، بھوک نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے، بھوک نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضرت کا کیا حال ہوا؟ یہ جو چارپائی کے سائڈ کا جو لکڑا تھا اپنے پیٹ کو تو بس یوں کر لیا۔ بہت دیر تک حضرت چار اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ عائشہ نے فرمایا حضرت میں کوئی تلاش کر لوں؟ فرمایا کیا ہے گھر میں کہ تلاش کرے گی؟ جو نبی ان بھوک کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کر کے گیا اس کی امت حرام روٹیوں کے خاطر اپنے آپ کو پامال کر رہی ہے، اس کی امت اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے چند روٹیوں کے خاطر۔ اور جب حلال کے طریق ہمارے پاس موجود ہیں تو کیوں ہم حرام کے طریق کو اپنائیں گے؟ حلال کے راستے ہمارے پاس موجود ہیں، کیوں حرام کے راستوں سے ہم روٹی کھائیں گے؟ ہم بھی برباد، ہماری اولادیں بھی برباد، ہماری نسل بھی برباد، ہماری بیوی بھی برباد، ہمارا سماج بھی برباد، ہماری سوسائٹی بھی برباد۔ کیوں حرام کے لقموں کو ہم لے کر کے اپنی سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ چند لقموں کے بغیر بھی سوکھی روٹی سے بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کے حبیب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، شہادت دینے والا، ومبشرا، بشارت سنانے والا، ونذیرا، کون بشارت، کس کو بشارت سنائیں گے؟ جو نبی کے طریقوں پر چلے گا۔ آج پوری دنیا میں حق دب رہا ہے، پوری دنیا میں حق دب رہا ہے اور باطل ابھر رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جعل حق کو وزحق الباطل، حق اوپر آتا ہے، باطل نیچے جاتا ہے۔ زہق کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ وزحق الباطل، باطل جانے والا ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ کیا اللہ کی آیت جھوٹی ہے؟ کیا اللہ کی آیت غلط ہے؟ پھر کیوں الٹا ہو رہا ہے، کیوں الٹا ہو رہا ہے؟ حق کیوں اوپر، حق کیوں نیچے جا رہا ہے؟ باطل کیوں اوپر آ رہا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب و غریب بات لکھی، فرمایا حق کی خاصیت اوپر رہنا، باطل کی خاصیت متنا ہے، لیکن حق کے ساتھ کبھی باطل کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو حق نیچے دبتا ہے، اور باطل کے ساتھ جب حق کی کوئی صفت مل جاتی ہے تو باطل اوپر آ جاتا ہے. آج باطل کے ساتھ حق کی کچھ صفات مل رہے ہیں، وہ باطل پر ہیں، وہ کفر پر ہیں، وہ شرک پر ہیں، وہ اللہ کی بغاوت پر ہیں، وہ ناجائز راستوں پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ میرے نبی کے اچھے اخلاق آ گئے ہیں. ان اچھے اخلاق کی بنیاد پر باطل ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم سچے ہیں، مذہب ہمارا سچا ہے، میرا نبی سب سچا ہے، سولہ آنی میرے نبی کی باتیں سچی ہے، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، لیکن حق دب رہا ہے اس لیے کہ حق کے ساتھ باطل مل چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کسی کو دھوکہ نہ دو، ان میں پائے جا رہے ہیں. یہاں انگلینڈ سے آئے ہوئے دوستو احباب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ان کی سرزمین پر عیسائیوں کی دکانیں ہیں، یہودیوں کی دکانیں ہیں، ان کے مال ہیں، اور وہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں اصول ہے کہ دو ہفتے کے بعد بھی، تین ہفتے کے بعد بھی، چار ہفتے کے بعد بھی ایک خریدی ہوئی چیز تمہیں پسند نہ آئی، تم واپس کرنا چاہو تو تم واپس کر سکتے ہو، اس کی جگہ ہم چاہو گے تو دوسرا مال دیں گے، نہیں تو ہم آپ کے پیسے پورے واپس کر دیں گے. یہ میرے نبی کی باتیں تھی، جس کو انہوں نے اپنایا، باطل کے ساتھ حق آیا تو باطل اوپر آیا، اور حق کے ساتھ باطل آیا تو حق دبتا چلا گیا. اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر، مبارک سیرت پر، حضور نے کاروبار کر کے بتایا، حضور نے کیسے کاروبار کیا جائے اس کے سلیقے بتائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے تم مالک نہیں بنے اس کی تجارت نہ کرو، اس کو نہ بیچو، پہلے اپنے قبضے میں لے لو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ نہ دو، عیب ہو تو اس کو بیان کر دو، اگر اس میں عیب ہے تو اس عیب کو بیان کر دو. یاد رکھو، مقدر کی روزی کہیں جانے والی نہیں ہے، وہ خریدنے والا ہوگا اور میرے مقدر میں روزی ہوگی، دس دکان گھوم کر کے بھی وہ واپس آئے گا، میرے مقدر کی روزی اللہ ضرور دے گا، لیکن حق کے ساتھ برکتیں ہوا کرتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تجارت کا بڑا شوق تھا، بخاری شریف میں ہے، بڑا شوق تھا ان کو تجارت کا، لیکن تجارت کا سلیقہ نہیں تھا. وہ جب بھی مارکیٹ جاتے تھے تو شوق کے ساتھ کرتے تھے، ہمیشہ ان سے گبن اور نقصان ہی ہو جاتا تھا، ان کے گھر والے تھک گئے سمجھا کر، لیکن وہ ضد پر تھے کہ حضرت مجھے چین نہیں پڑتا تجارت کے بغیر. تو حضرت نے فرمایا، اچھا ایک کام کرو، جب بھی تم کسی سے تجارت کرو، خریدو، تو یوں کہہ دینا، لا خلابتا، لا خلابتا، دھوکہ نہیں، دھوکہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں علامہ سیوطی نے نقل کیا کہ تھوک بندی اور ہول سیل کپڑوں کے ویپاری تھے امام ابو حنیفہ. سیدنا عبد القادر جیلانی تھوک بندی اور ہول سیل کپڑوں کے ویپاری تھے. ارے تمہارے وہاں اتنے کپڑے نہیں آتے ہوں گے جو سیدنا عبد القادر جیلانی کے وہاں آتے تھے، ہر دو دن پہ ایک اسٹیمر بھر کے کپڑے آتے تھے، لیکن ان کی تجارت نے ان کو اللہ کی یادوں سے نہیں روکا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اللہ کہہ رہا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن کی تجارت اور جن کے کاروبار ہماری نمازوں سے اور ہمارے ذکر سے روکنے والی نہیں ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃ. انہوں نے نماز بھی ادا کی، انہوں نے زکاۃ بھی ادا کی. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہول سیل کپڑوں کے ویپاری تھے. ایک کچھ مال ایسا آ گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پورا کھیپ آ جاتا ہے جو عیب والا ہوتا ہے، تو ان کپڑوں میں عیب تھا. حضرت نے جو دکان کا مینیجر تھا اسے کہہ رکھا تھا کہ یہ مال جب بیچے تو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس کے دھاگے کچھ نکلے ہوئے ہیں. مینیجر نے وہ تھوک بندی مال بیچ دیا، شام کو حضرت کو حساب دیا تو اس میں وہ مال کا مسئلہ بھی آیا. فرمایا تم نے عیب بیان کیا تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا تم نے عیب نہیں کہا؟ کہا نہیں. فرمایا کس کو بیچا؟ فرمایا حضرت یہ بھی نہیں معلوم, کوئی خریدار تھا وہ آیا لے گیا. اس دن پورے دن کی جتنی انکم ہوئی, جتنی آمدنی ہوئی, امام ابو حنیفہ نے فرمایا آج کی ساری آمدنی کو صدقہ کر دو. دو چار روپے نہیں دے تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. کتنا مال صدقہ کروایا؟ آپ کے واقعے میں سیوطی نے لکھا ہے 42,000 درہم تھے ایک دن کی آمدنی. فرمایا اس کو صدقہ کر دو. حالانکہ اس میں وہ عیب والا مال تو تھوڑا سا ہوگا, لیکن سارا مال صدقہ کروا دیا. اور یوں فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یوں پوچھ لیا کہ تو تو سب کو مسئلے بتاتا تھا اور تو عیب والی چیز کو بغیر بیان کیے ہوئے بیچتا تھا, تو میرے نبی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, لطیفہ نہیں حقیقت ہے, انگریز کا دور تھا ہندوستان میں. چور جو ہوتے ہیں نا, جیب مارنے والے, جیب کترو, دلی میں بڑی جماعت تھی ایک, ان کا ایک سردار بھی ہوتا ہے, پھر سردار شام کو حساب بھی لیتا ہے کہ آج کتنوں کے جیب کاٹے. تو ایک جیب کترو اپنے سردار کے پاس شام کو 3 روپے لے کر گیا, کہا بہت کم لایا, تجارت میں آج نقصان ہے, بہت کم جیب کاٹ کر لایا. تو کہا بادشاہ سلامت میں کیا کہوں, میں نے تو آج بڑا زوردار ایک جیب کاٹا تھا, ایک انگریز کا جیب کاٹ لیا اور اس میں مجھے کافی رقم ملی تھی, میں نے وہ لے بھی لی. لیکن پھر میرے دل میں یہ آیا کہ قیامت کے دن اس کا نبی یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ وہ عیسائی ہے, اس کا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل کو کھڑے ہوئے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے نبی کو یوں تانا دیا کہ او محمد تم تو اپنی امت کے فضائل بیان کرتے تھے اور تمہاری امتی میرے امتی کا جیب کاٹ کر گیا, تو کل کو میرے نبی کو یہ تانا پڑے گا, میں کیسے برداشت کروں کہ کوئی میرے نبی کو تانا دے دے, اس لیے میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے. پھر کوئی ایسے ایرے گیرے مل گیا, اس کے 3 روپے ملے, وہ میں لے کر آیا. اس زمانے کے تو چور کو بھی اپنے نبی کی عزت کو بچانے کا احساس تھا, آج ہم پکے مسلمان ہو کر بھی اپنے نبی کی عزت کو بچانے کا احساس نہیں ہے. وہاں تو چور کو بھی احساس تھا کہ میرے نبی کو تانا دیا تو کیا ہوگا, آج ہمیں اتنا احساس نہیں کہ میرے آقا نے جس طرح ہمیں کاروبار کا سلیقہ سکھایا, ہم اس طرح پر دینداری کے ساتھ, امانت کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ تجارت کرنے والے بنے اور کاروبار کرنے والے بنے. اور عبادت کے باب میں میرے آقا نے جتنا کھول کھول کر بیان نہیں کیا, معاملات کے باب میں اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے. فرمایا جب پیسے بھی دینا ادھار لے رہے ہو تو مدت طے کرو کہ ہم تمہیں فلاں تاریخ کو دے دیں گے تاکہ کل کو تمہارا جھگڑا نہ ہو. جب تم مال خرید رہے ہو تو یہ بات صاف کرو, مال تم پہنچاؤ گے یا میں لینے آؤں گا, گاڑی تمہاری ہوگی یا میری گاڑی لینے آئے گی. فرمایا جب وہ جو مال بیچ رہے ہو اس کو وزن کرنے کی ضرورت آئے تو میرا نبی کہہ رہا ہے وزن کے سارے پیسے یہ بیچنے والے تجھے ادا کرنے ہوں گے, چاہے اس کو جس کانتے پر وزن کرائیں اور جتنے پیسے اس کو دینے پڑے یہ بیچنے والے کو دینے پڑیں گے. اور سمن یعنی پیسے, قیمت اس کی ادا کرنا ہے اور اس قیمت کو پہنچانا ہے یہاں سے دہلی یا دہلی سے سورت, تو اس پر جو پیسے بھرنے پڑیں گے وہ مشتری اور خریدار کو ادا کرنے پڑیں گے. یہ میرا نبی اس لیے صاف بیان کر رہا ہے کہ تم میں جھگڑا نہ ہو, تمہارا جھگڑا نا اتفاقی پیدا کرے گا اور مسلمانوں کا توڑ اللہ کی رحمت کو ختم کر دے گا. یہ مسائل اسی لیے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں کے مطابق کاروبار کرنے کی, حلال روزی کھانے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی مناسبت سے میں نے آیت بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی, اللہ ہم سب کو حلال کے لقمے عطا فرمائے اور حرام سے ہماری حفاظت ہو. میرے بھائیوں, حلال کی تھوڑی روزی یا حرام کے کروڑوں سے بہتر ہے. حلال کی تھوڑی روزی یا یہ حرام کے کروڑوں سے بہتر ہے وہ حرام کی روزی جو حالات لے کر مصیبت لے کر پریشانیاں لے کر بیماریاں لے کر آئے اس کے بجائے حلال کی برکت والی تھوڑی سی روزی جو سکون لے کر کے آئے وہ بہتر ہے اللہ ہم سب کو آقا کی مبارک زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین